shaheed-e-islam.com
خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
www.shaheed-e-islam.com
اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالي ليس لهم مولا دون الله ورسوله. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وغفار ومزينة وجهينة خير من بني تميم ومن بني عامر ولي والحليفين بني أسد وغطفان. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعت يقول هم أشد أمتي على الدجال قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا وكان سبية منهم عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. متفق عليه. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفار اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اسلم اللہ تعالیٰ اس سے صلح کرے، اور عصیہ اس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش، انصار، جہینہ، مزینہ، اسلم، غفار اور اسجع یہ میرے دوست ہیں، ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم، غفار، مزینہ اور جہینہ یہ بہتر ہیں بنو تمیم سے اور بنو عامر سے اور دونوں حلیفوں سے، یعنی بنو اسد اور غطفان سے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ بنو تمیم سے محبت رکھتا رہا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین باتیں سنی ہیں جو آپ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے. میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ لوگ سب سے زیادہ سخت ہوں گے میری امت میں سے دجال کے مقابلے میں. کہا اور ان کے صدقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں اور ان کا ایک قیدی تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دے کیونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے لیے سے. میں نے بتایا تھا کہ عرب کے مختلف قبائل تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش تھا اور پورے عرب میں دوسرے قبائل پھیلے ہوئے تھے. جیسے سندھ بلوچستان میں قبائلی نظام ہے ایسے عرب میں بھی قبائلی نظام تھا. ہر قبیلے کا اپنا اپنا چوہدری اپنا اپنا رئیس اور اپنا اپنا سردار ہوتا تھا. www.shahideislam.com ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ صلح کر لیتا تھا, ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ جنگ کرتا تھا. پہلی حدیث میں تین قبیلوں کا ذکر ہے, ایک بنو غفار, دوسرے بنو اسلم اور تیسرے عسیہ. بنو غفار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر یہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفار غفر اللہ لہا. غفار کا لفظ بخشش سے ہے, غفار کی اللہ مغفرت فرمائے. آپ نے ان کی مدح فرمائی تعریف فرمائی. اور بنو اسلم حضرت ابو برزہ اسلمی اور حضرت بریدہ اسلمی کا قبیلہ ہے. اور اسلم کا لفظ سلام سے نکلا ہوا ہے, سلام کے معنی سلامتی کے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی مدد فرمائی کیونکہ یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. اور فرمایا اسلم سالمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے یا اللہ تعالیٰ ان سے صلح کرے. مسالمہ کے معنی صلح کرنے کے. اور تیسرا قبیلہ عسیہ تھا. یہ وہ بدبخت لوگ تھے جنہوں نے بیر معونہ میں صحابہ کو شہید کیا تھا اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے چند قبائل کے ساتھ بددعائیں کی تھیں ایک مہینہ تک. اور عجیب بات یہ ہے کہ عسیہ کا لفظ عصیان سے ہے, عصیان کے معنی نافرمانی کے ہیں. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عسیہ تو عصت اللہ و رسولہ, عسیہ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے. وہ اسم با مسمہ نکلے. دوسری حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قبائل کا ذکر فرمایا. میں سے نمبر ایک قریش، نمبر دو انصار، انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج، اور جوہنہ مزینہ، جوہنی مزنی، عام طور پر صحابہ کے ساتھ نام لفظ آتے ہیں، جوہنی قبیلہ جوہنہ کی طرف منسوب اور مزنی مزینہ کی طرف منسوب، اور بنو اسلم اور غفار، یہ چھ ہو گئے، اور ساتواں قبیلہ اشجع، بنو اشجع، ان سات قبیلوں کے بارے میں فرمایا موالیہ، یہ لوگ میرے دوست ہیں، میرے مولا ہیں، مولا کے معنی دوست، رفیق، ناصر اور مددگار کے، میرے ناصر و مددگار ہیں، میرے دوست ہیں، لیس لہم مولا دون اللہ و رسولی، اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا ان کا کوئی مولا اور دوست نہیں، مطلب یہ کہ یہ جو آپس میں صلح کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جیسے کہ عام طور پر قبائل میں صلح جنگ ہوتی ہے، یہ سات قبائل ایسے ہیں کہ ان کی صلح جنگ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہوتی ہے، نہ اپنے لیے کسی سے صلح کرتے ہیں، نہ اپنے لیے کسی سے لڑائی لیتے ہیں، قریش تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، قبیلہ قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سختیاں بھی کی تھیں، لیکن اللہ کی شان ہے کہ بعد میں قریش پھر مطیع ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر، پٹ پٹا کر کے پھر فرمانبردار ہو، اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں اپنی حکمتوں کو، لیکن دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یہ جو کفار قریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف رہے، حتیٰ کہ آپ کو اور آپ کے رفقاء کو اپنا وطن تک چھوڑ دینا پڑا ان کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے، لیکن بعد میں پھر وہی سرنگو ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار، اس کی ایک حکمت تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کو فوری طور پر لوگ مان لیتے تو شاید بعد کے لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ ایک منصوبہ تھا بنایا ہوا، ایک چودھری بنا لیا انہوں نے، اور پیچھے لگ گئے کہ ذرا ذہین آدمی ہے، دنیا کی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنا لیا تھا۔ تیرہ سال مکہ مکرمہ میں اور آٹھ سال مدینہ طیبہ میں گزرنے کے بعد، تیرہ اور آٹھ اکیس، بیس سال رکھو، بیس سال کی ٹھوک بجائی کے بعد یہ مسلمان ہوئے، ان میں سے افراد مسلمان ہوتے رہے، لیکن پورے کا پورا قبیلہ متحد ہو گیا ہو اور اس نے سر جھکا دیا ہو؟ نہیں. تو جب اتنا ٹھونکا اور بجایا گیا آپ کو, جیسے برتن کو دیکھتے ہیں کہ پکا ہے کہ کچا ہے, اب کوئی یہ تہمت نہیں لگا سکتا کہ یہ ایک منصوبہ تھا بنا لیا گیا تھا. پہلے زمانے میں, ابھی جب انگریزوں کا زمانہ تھا, تو بڑی لمبی چوڑی بحثیں اس پر ہوتی تھیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. مستشرقین نے یہ شوشا چھوڑا تھا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, جہاد کے زور سے پھیلا ہے. کسی ظریف نے اس فقرے کا جواب یہ تھا کہ تلوار چلانے والے کہاں سے آئے تھے. مطلب یہ کہ ان کو کس چیز نے فتح کیا تھا؟ تلوار کے زور سے تو پھیلا, تلوار چلانے والے کہاں سے آ گئے تھے؟ تو مستشرقین کا یہ حفوہ, یعنی واحد بات, اہل مکہ اور قریش کا جو طرز عمل تھا آنر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یہ خود اس کا جواب ہے. معلوم ہے کہ بات بنائی گئی ہے. نہ معلوم کہاں کہاں سے کھنچ کھنچ کر لوگ آ رہے تھے, پورے عرب سے, لیکن قریش نہیں مسلمان ہو رہے تھے, بہت کم. اور سب سے زیادہ مقابلہ قریش نے کیا, لیکن بہرحال ان کو آنا تھا, وہ آئے. تو قریش تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قبیلہ تھا, ان کے اندر صفات تھیں جو فاسد مادہ تھا وہ اللہ نے نکال دیا. ابو جہل, ابو لہب وغیرہ سب ختم کر دیے. دوسری حکمت یہ معلوم ہوتی ہے, اور یہ منکرین صحابہ کا جواب ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ یوں ہی ساتھ لگے ہوئے تھے, ابو بکر و عمر, عثمان, یوں ہی منافق ساتھ لگے ہوئے تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. دنیا میں کسی کی عقل مان سکتی ہے اس بات کو کہ پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, کہنے لگے آپ کی نبوت کی دلیل, کہنے لگے وہی خواب جو تم نے دیکھا تھا. خواب دیکھا تھا جاہلیت کے زمانے میں, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے. بحیرہ راہب کے پاس گئے, اس نے پوچھا کہ, اس نے کہا بتایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی ہوگا, وہ نبی آخر الزمان ہے, تم اس کے خلیفہ ہوگے, بعد میں ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کے خلیفہ ہوگے. جیسا کہ آگے مناقب میں آ رہا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں آ رہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے بھی میں نے دعوت پیش کی وہ ہچکچایا، یعنی ذرا تھوڑا سا اس نے تامل کیا، غور کیا، سوائے ابو بکر کے کہ میں نے ان کے سامنے دعوت پیش کی وہ کہنے لگے میں تو پہلے بھی تیار بیٹھا تھا. اور دوسرے دن حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص کو لے کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے کہ جی ان کو مسلمان کیجیے. دوسرے دن ابھی لڑائی بڑھائی کا میدان تو بعد میں ہے، www.shahideislam.com. کوئی عقل مند آدمی بتائے کہ یہ منافق طور پر مسلمان ہو گئے تھے؟ کوئی عقل مان سکتی ہے اگر اللہ نے کسی کو عقل دیا؟ ہاں عقل ہی نہ ہو تو پھر خواہش جب عقل پر غالب آ جاتی ہے تو پھر وہم جو پٹی پڑھاتا ہے عقل وہی مانتی ہے. 23 سال تک مسلسل ان لوگوں نے محنتیں کی، مجاہدے کیے، اپنے گھر بار کو چھوڑا، باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو قتل کیا، بھائی نے بھائی کو مارا، اپنے عزیز و اقارب سے الگ ہوئے، وطن سے الگ ہوئے، جہاد میں ٹھوکریں کھائیں، اور اتنی مشقتیں برداشت کیں اللہ کے دین کے لیے جس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا. یہ سب کچھ نفاق کے طور پر تھا. تو میں نے کہا مجاہدہ جو کروایا گیا یہ اللہ تعالی نے ان روافض کو بھی جواب دینا تھا کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس امتحان سے گزرے ہیں، امتحان کی پٹی سے نکلے ہیں، اس پر جس شخص کی بھی نظر ہوگی وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات ایک بنا لی گئی تھی یوں ہی بس ختم، یہ کھیل نہیں تھا. تو قریش تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، اور انصار یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا قبیلہ تھا، یعنی مدینہ آنے کے بعد یوں فرمایا تھا کہ جیسا کہ آگے آ رہا ہے لولا الہجرت لکنت امرا من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی میں اب مہاجر ہوں، مہاجر ہونے کا ٹھپا مجھ پر لگا ہوا ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا، اور باقی جو 5 قبیلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے، جوہینہ، مزینہ، غفار، اسلم اور اسجا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے اور سب سے پہلے مسلمان ہونے والے قبائل تھے، دوسرے قبائل عرب میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے تھے. اور تیسری حدیث میں اسلم، غفار، جوہینہ، مزینہ، ان 4 قبیلوں کے بارے میں فرمایا بنو تمیم سے، بنو عامر سے، بنو اسد اور بنو غطفان سے بہتر ہے. بنو تمیم اور بنو عامر، بنو اسد اور بنو غطفان یہ قبیلے بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور ان میں بڑے اچھے اچھے صحابہ تھے. لیکن یہ بات عجائبات میں سے ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ چیز شمار ہوگی
کہ ان قبیلوں میں مرتد ہوئے لوگ، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارتداد کی وبا پھیلی تھی تو بنی تمیم کا ایک حصہ، اسی طرح اسد اور غطفان کا ایک حصہ، بنو عامر کا ایک حصہ، یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے. بعد میں پھر مسلمان ہو گئے، کچھ کچھ مر مر آ گئے، کھپ کھپ آ گئے، اللہ نے اسلام کو دوبارہ پھیلا دیا. آخری حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو تمیم کے بارے میں تین باتیں سنی ہیں، میں ان سے محبت کرنے لگا ہوں. پہلی بات تو میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں یہ سنی کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت ہوں گے بنو تمیم. اور دجال کے مقابلے میں پختگی اختیار کرنا یہ ایمان کے راسخ اور مضبوط ہونے کی دلیل ہے. دوسری بات یہ سنی میں نے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو تمیم کے صدقات آئے
www.shaheedislam.com.
تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری قوم کے صدقات آئے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے اور پیار سے ان کو اپنی قوم فرمایا. اور تیسری بات میں نے یہ سنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک قیدی تھے بنو تمیم کے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس کو آزاد کر دے، اس لیے کہ یہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہے. تو حالانکہ سارے قبائل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یہ پورا عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی تمیم کے ایک آدمی کی بطور خاص سفارش کرنا یہ ان کی خاص خصوصیت کی علامت ہے. ان تین باتوں کے بعد میں بنو تمیم سے محبت کرنے لگا ہوں.
شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر.
www.shaheedislam.com